السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 142. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کو خود اپنے آپ کو اس تناظر میں رکھ کر دیکھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی مذموم صفات نہ پائی جاتی ہوں، کیونکہ جب تک ہم کو ادراک اور احساس نہیں ہوگا ہم اپنے اندر سے ان مذموم صفات کو نکالنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. جب ہم اپنے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ مومن سمجھتے رہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یا ہماری اصلاح ہو چکی ہے، اور یہ شیطان ہی سوچ سکتا ہے. بس کوئی بھی سچے مومن یا اہل ایمان یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ تربیت یافتہ یا تزکیہ والے ہو گئے ہیں، بلکہ ان کو ہمیشہ تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہی رہتی ہے. لہٰذا ہم کو ہمیشہ ہر وقت ہر پل اپنے مرتے دم تک تزکیہ کرتے رہنا ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے، جو ایسی بری صفات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور اچھی کوالٹیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے چلے جانا ہے، بڑھاتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے نفاق سے بچائے، ہم کو دکھاوے سے بچائے، ہم کو ریاکاری سے بچائے، ہمیں ہر کام خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے ان کاموں میں، ورنہ انسان تو بہت ہی کمزور اور تھوڑ دلا ہے اور بہت جلد باز واقع ہوا ہے. اس کو سامنے نظر آنے والی چیز بہت اچھی لگتی ہے، اور جو دور چیزیں ہوتی ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، گہرائی والی نظر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بصیرت میں سے بنائے اور ہم کو آخرت کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے کام کرنے والا بنائے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ترجمہ دیکھ لیجیے. بلا شبہ منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ بھی فریب دینے والا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کی تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے، دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا. متردد ہیں درمیان اس کفر و ایمان کے، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، اور جس کو گمراہ کرے اللہ بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ کے لیے کوئی راہ، آپ اس کے لیے کوئی راہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جب اللہ ان کے دھوکے کو انہیں پر ڈال دیتا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے یعنی کسل مندی کے ساتھ، سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور اسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے. یہاں پر منافقین کی بات کی گئی ہے، جیسے کہ پیچھے سے بھی مضمون وہی چلتا چلا آ رہا تھا آپ جانتے ہوں گے. اور سورہ نساء میں ہم اکثر منافقین کا ہی ذکر پڑھ رہے ہیں. منافق نفقہ سے نکلا ہے. عربی زبان کا ہر لفظ اپنے اندر بہت زیادہ معنی، بہت گہرے اور وسیع معنی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے کلام میں، اپنی کتاب کے لیے، بہت ہی زو معنی اور بہت ہی ایکیوریٹ الفاظ ہیں، اور ایک لفظ کے بعض اوقات کئی کئی معنی نکلتے ہیں. صحرا میں ایک جانور ہوا کرتا ہے، جیسے کہ گرگٹ یا چھپکلی ہوتی ہے، اسی طرح کا ایک جانور ہے، اس سے ملتا جلتا، جسے گوہ کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جانور صحرا میں اپنا جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ ٹنل جیسا ہوتا ہے، ٹنل میں ہی رہتا ہے. یہ صحرا میں جو ریت ہوتی ہے اس کے ٹیلے بن جاتے ہیں، تو اسی میں رہتا ہے یہ جانور. اور یہ ہمیشہ جب اپنا گھر بناتا ہے یا بل بناتا ہے تو دو طرف سے راستے رکھتا ہے، یعنی جب اس کو نکلنا ہو، کسی دشمن سے اس کو واسطہ پڑے یا کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ دوسرے راستے سے نکل جائے. تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے ہمیشہ جب یہ اپنا بل بناتا ہے کہ ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے نکل جائے، اسی کو عربی زبان میں نفقہ کہتے ہیں. نفقہ سرنگ کو کہا جاتا ہے جو ٹنل ہوتی ہے. ٹنل آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ آپ ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتے ہیں، ایک سمجھے لمبا سا ہول ہوتا ہے چوڑا سا، وہ ٹنل ہے سمجھے، یعنی بند ہوتا ہے وہ اوپر نیچے سے اور دو طرف اس کو راستے ہوتے ہیں، کہیں اور سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. تو انفاق کو انفاق بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے پاس کبھی پیسہ جمع نہیں رہتا ہے، تجوریوں کے اندر بینک بیلنس اس کا جمع بہت بڑھتا نہیں چلا جاتا، بلکہ اس کے جو پیسہ ہے، اس کا جو مال ہے، اس کو روک رہتی نہیں ہے، بس وہ ادھر سے جمع کرتا ہے اور ادھر سے اللہ کے راستے میں نکالتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو انفاق کہا جاتا ہے کہ پیسہ جمع نہ کرنا بلکہ اللہ کے راستے میں نکالتے چلے جانا، دیتے چلے جانا یا نکلتا چلا جانا پیسہ. تو بہرحال وہ گوہ کے بل کو ٹنل کہا جاتا ہے، یا وہ گوہ کا جو بل یا اس کا گھر ہوتا ہے اس کو نفقہ کہتے ہیں، انفاق کہتے ہیں. اس سے جو بھی اس روٹ سے جو بھی ورڈ نکلیں گے سمجھے، نون فا قاف سے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق، یعنی مومنوں کی طرف سے جب اللہ کے راستے میں مال دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور منافقوں کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا روٹ بھی نفقہ ہی ہے. تو منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ ایمان کی حلاوت، وہ نماز کی مٹھاس یا نماز کے جو فائدے ہیں اس کے اندر وہ رہ نہیں پاتے، وہ نکلتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، ایمان اس کے دل میں ٹھہرا ہی نہیں. اس نے زبان سے اقرار کیا ایمان کا، لیکن وہ دل سے اقرار نہ کر سکا، دل سے ایمان نہ لا سکا، لہٰذا ایمان اس کے دل میں رہا ہی نہیں. تو اس وقت جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں جنگ بدر کے بعد، تو وہ اکثر منافقین تھے. اصل میں وہ پہلے ایک سال تک انتظار کرتے رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان کو ابھی بھی خوش فہمیاں تھیں کہ کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ ہی کر دیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ. تو ابھی تک وہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا تھا، اسی بنا پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جیسے عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا، یہ جنگ بدر کے بعد اسلام لایا. اصل میں جب جنگ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور کامرانی سے نوازا، تب انہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا، وہ اور اس کے چند ساتھی جو تھے، اور بعض روایت کے مطابق 60 یا 70 تعداد بتائی جاتی ہے منافقین کی، جن کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے، جن کو سر النبی کہا جاتا ہے، یعنی رازدار رسول. تو بہرحال اس سے زیادہ منافقین کی تعداد نہیں تھی، اور اس میں سے کئی لوگ توبہ کر کے اصلاح بھی کر چکے تھے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگوں کا حال ایسا تھا کہ ان کی اسی حالت نفاق میں ہی موت واقع ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ وہ لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، لیکن جن کو ہدایت کی توفیق ہی نہ ملی، جن کے دلوں کے اندر ہی ٹیڑھ کجی اور گمراہی ان کے اندر بھر چکی ہے، نفاق ان کے اندر بھر چکا ہے، تو ان کے ہدایت کے کوئی چانسز نہیں رہتے ہیں، ان کے سیدھے راستے پر آنے کے کوئی چانسز واقع نہیں رہتے. تو بہرحال یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ منافقین، دراصل کہا جا رہا ہے کہ بے شک منافقین، ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ خادعوہم، ایکچولی کون تصور کر سکتا ہے؟ بھلا آپ خود بتائیے، کیا کسی میں مجال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کی معرفت ہونی چاہیے. جو اسماء الحسنہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی معرفت ہوگی تو انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، اس کے ایمان میں پختگی آتی چلی جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی چھپ کر بھی وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اگر غلطی سے اس سے ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لے گا، واپس پلٹ آئے گا. تو بہرحال منافقین یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ایکچولی وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ بھلا کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے دلوں کے حال تک، سینوں کے بھید تک جانتا ہے. تو ان کا دھوکہ انہیں پر الٹ رہا تھا. اصل میں وہ کسے دھوکہ دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس سے دھوکہ کھا رہے تھے. اور جب ان کی نشانی بتائی گئی، یہاں پر دو نشانیاں بتائی گئیں گے، وَإِذَا قَامُوا، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، نکلتے ہیں نماز کے لیے، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف یا نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَى، تو چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں کسل بندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں کبھی ایسی نمازیں جو دکھاوے والی نمازیں ہوں. اور آج ہم کو واقعی میں شرمندگی بھی ہوتی ہے بعض وقت کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آ جاتے ہیں نماز کے دوران تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں نمازیں ضائع تو نہیں چلی گئی. کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہزاروں قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں ہم کو, تو ان کی جو پہلی کوالٹی ہے, جو مذموم صفت ہے ان کی پہلی, وہ ہے نماز کے لیے کسل مندی, نماز کے لیے سستی, نماز کے لیے کاہلی, نماز کے لیے بس وہ جان پر ادھار رکھ کے آنا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ارے اللہ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, اب بھی تو اذان ہوئی تھی, پھر اور نماز ہو گئی, پھر اور اذان ہو گئی, کہ جلدی جلدی اذانیں ہو رہی ہیں بھائی, اس طرح کے جملے کہنا. یا پھر نماز کو ایک بھاری کام, ایک بوجھ سمجھنا. اب دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا, اس کا تو دل نماز میں لگا رہتا ہے ماشاءاللہ. وہ تو چاہتا ہے کہ, وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب اذان ہو, کب مؤذن آواز لگائے, اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں. اس کا دل نماز میں لگا رہے گا, نہ کہ نماز کے باہر. وہ انتظار میں رہے گا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے. لیکن جو منافق ہے وہ کسل مندی برتے گا, وہ کسل مندی دکھائے گا, وہ کاہلی اور سستی دکھائے گا. اور پڑھتے بھی ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ورنہ اگر ان کا بس چلے, لوگوں کو دیکھنے کا موقع نہ ملے تو نماز ہی نہ پڑھیں. یعنی ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وہ جھکتے ہیں سجدے میں. اور جب انسان ایک سجدہ اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو اس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کے آگے جھکا جائے, جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اصل میں دیکھا جائے تو, کہ بندگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود یہ حکم دیا ہے کہ تم میری بندگی بجا لاؤ. میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں. تو ہمارے ذریعے سے یہ بندگی بجا لانا ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم بندگی کا حق ہی نہیں ادا کرتے. کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو منافقین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی خاطر نہیں جھکتے ہیں نماز کے لیے, بلکہ وہ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ جو را ہے نا, بہت خطرناک چیز ہے کہ دکھاوا. کوئی بھی نیک کام کرتے وقت لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے, اللہ کی خاطر نہیں کیا جاتا کام. اسی لیے نیت کو نوا جو کہا گیا ہے, گٹھلی کو کہتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی. جب آپ بیج مٹی میں ڈالتے ہیں تو بیج دکھائی نہیں دیتا ہے, صرف پودا اوپر گرو ہوتا ہے. اسی طرح سے آج ہماری نیتیں کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہیں, ہماری نیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہیں, یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں سارے ہمارے حالات, ہمارے اعمال, سب کچھ. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو ہم کو کوشش کرنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل میں دکھاوا نہ آئے, کسی عمل میں ریاکاری نہ آ جائے. یا راہ ریاکاری اسی سے بنا ہے, اور اسی کو شرک اصغر بھی کہا گیا کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کے لیے کرنا. تو آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں کو بھی شریک کر لیا. اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کی روزانہ نماز کی جو روٹین ہے, آپ اس روٹین سے بڑھ کر سجدہ کرتے ہیں کسی کے سامنے, کہ یہ فلاں شخص کیا سوچے گا کہ میں جلدی جلدی سجدے کرتی ہوں, یا فلاں بہن کیا سوچے گی, تو اس کے لمبا سجدہ کرنا لوگوں کی وجہ سے, یہ بھی شرک میں آ گیا, یہ بھی ریاکاری. کیونکہ آپ نے کیا کیا, جو نماز آپ صرف اللہ کی خاطر پڑھ رہے تھے, آپ نے کیا کیا, اس میں کسی اور کو شامل کر لیا, آپ نے شریک کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو, اس لیے اس کو ریاکاری کہا گیا ہے. اور دوسری ان کی مذموم صفت کیا بتائی گئی ہے؟ کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں لیکن بہت ہی تھوڑا سا. تو اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں, ان دو مضموم صفات سے خاص طور سے ہم کو الرٹ رہنا ہے, بچتے رہنا ہے. جیسے کہ علامہ آلوسی رحم اللہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ان کے اوپر بوجھ ہے, کہ جس کو وہ بالکل یعنی ایک جان پر ادھار رکھ کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یا اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے, ان کو وہ بوجھ ہی لگتا ہے. تو ان کی نمازوں میں نشاط نہیں ہوتا, یعنی خوشی کے ساتھ, فرحت کے ساتھ وہ نہیں پڑھتے, رغبت نہیں ہوتی, اور ایک کراہت والا فیل لگتا ہے ان کو, یعنی کراہیت کے ساتھ وہ آتے ہیں, یا بہت ہی زیادہ لیزینس ان کے اندر ہوتی ہے. اور ان کو اصل میں اس کے ثواب کا وہ یقین ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کام کا ثواب ان کو کتنا مل سکتا ہے, نہ وہ اس کے انجام کو سوچتے ہیں. اور اسی بنا پر یہ کام وہ ترک بھی نہیں کرتے. اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں, زبان سے بھی ذکر نہیں کرتے, نہ لوگوں کے درمیان جب ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بخلاف اس کے کہ مومن اور جو صادقین ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی نماز کی طرف جاتے ہیں, خوشی خوشی اپنے پر اللہ کے آگے بچھاتے ہیں, جو ان کے ونگ ہیں, ان کے ہاتھ ہیں, ان کا جسم کے ہر اعضا اللہ تعالیٰ کے آگے رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں, ان کے اعضا اللہ کے آگے, اور وہ ان کے اوقات کی پابندی بھی کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کی. یعنی مومن اور صادقین کا حال بالکل منافقین سے الٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم نہیں ہے, اور وہ بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو بندوں پر ظاہر نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کو خود دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے. کیونکہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ, ساری بھاگ دوڑ سب لا حاصل قرار پائے گی, اس کا کوئی ان کو بدلہ نہیں ملے گا. اچھا, یعنی حالانکہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آ بھی رہے نماز کے لیے, لیکن ان کے حق میں سوائے ذلت اور محرومی کے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ان کی کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسے نیکی خیال کرتے ہیں, اور وہ ان چال بازیوں کو سمجھتے کہ ہم نے بڑی عقل مندی دکھائی, ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں, ہم بہت اسمارٹ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ جہالت اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی یہ جہالت اور یہ دھوکہ ان کو کس انجام پر پہنچائیں گے. قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے, ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب. منافق پکار پکار کر اہل ایمان سے کہیں گے, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کتنا برا انجام ہے. آپ دیکھیں, اگر انجام کو سوچنے کے ایک طرف رحمت اللہ تعالیٰ کی اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آگ, اس کا عذاب, اور منافق پکار پکار کر کہیں گے کہ ہم کو بھی ساتھ میں لے لو اللہ کی رحمت میں آنے کے لیے, لیکن ان کو کہا جائے گا کہ تم نہیں آ سکتے یہاں پر. کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ یہ جو یہاں کہا گیا نا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم, نہ دنیا میں رہے تو دنیا میں ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب ملا, نہ رسول اکرم کے اطاعت گزار کہلائے, نہ ان کی کوئی عزت ہو سکی, اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ان کو سہنا پڑے گا. تو کیا فائدہ ہوا ایسی زندگی کا, نہ دنیا میں عزت مل سکی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. بہرحال ان کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں مضموم, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ سب سے بڑی عملی نیکی ہے, تو جب کھڑے ہی ہو جاتے ہیں نماز کے لیے تو سست ہو کر, یعنی بوجھل پن کے ساتھ تنگ دل اور زج ہو کر اٹھتے ہیں. کاہلی دراصل ایک ایسی چیز ہے جو ہر کام پر اگر یہ حاوی ہو جائے یا کسی کاموں میں آ جائے تو پھر وہ شوق کو ختم کر دیتی ہے. اور یہی بات یہاں بتائی گئی کہ جب ان کے دلوں میں رغبت ہی نہیں ہے, رغبت کی کمی ہے, ان کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے ثواب کی طرف رغبت سے خالی ہوتے ہیں, اسی بنا پر وہ کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. ان کے دلوں میں اگر ایمان بوسٹ ہوتا, ایمان کی کمی نہ ہوتی, تو وہ سستی اور کاہلی کبھی نہ کرتے, لیکن ان کے ایمان کی کمی یا ان کے ایمان کے معدوم ہونے کی وجہ سے سستی اور کسل مندی ان کے اوپر طاری ہے. اگر ایمان زیادہ ہوتا تو کبھی سستی نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اور سستی اور کاہلی کا بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کو چیک کریں, ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, میرا اور آپ کا, ہم سب کا ایمان کا لیول کیا ہے, کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے سستی اور کاہلی تو نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسلی, کہ سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اور بھی آگے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کہ ابھی یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے کسالہ کا لفظ آیا ہے, تو کسل کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے, کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے کہ میں مجھ پر سستی اور کاہلی مسلط ہو یا طاری ہو. کیونکہ سستی اور کاہلی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے, اس کے دلوں میں رغبت نہیں رہتی ہے نیک کاموں کے لیے. یعنی ان کی فطرت ثانیہ یہ بن چکی ہے, یا ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے کہ وہ سستی اور کاہلی سے کام کرتے ہیں, کوئی بھی نیکی کا کام بوجھل دل کے ساتھ کرتے ہیں, خوشی کے ساتھ نہیں کرتے, اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں. تو یہی دراصل ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے کہ ان کے اعمال لوگوں کی دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مقصد محض ریاکاری ہے اور لوگوں سے تعظیم اور احترام حاصل کرنا ہے کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے آرگنائزیشنز میں، بڑے بڑے اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں، جو کہتے ہیں نا جس کو کہ چاپلوسی، اور یہ دین میں اگر آ جائے نا، یعنی اگر جو ذمہ داران ہیں اگر وہ اس بات کے عادی ہو جائیں کہ ہماری تعریف کی جائے، اور جو تعریف کریں گا ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے۔ تو یہی تو منافقین کا کام تھا، اور یہی چیزوں نے تو بعد میں آگے چل کر اسلام کی جو ایک اتنی اونچی عمارت اٹھ گئی تھی الحمدللہ، جو ایک عزت تھی اسلام کی، ایک اتنی دور دراز تک حکومت پھیل گئی تھی اسلام کی، کیوں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیجیے، آپ پڑھیے ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے چاپلوس لوگوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، مسلمانوں کی عزت کو کس طرح خاک میں ملایا۔ پھر تو ان کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کی عزت اور ان کی تکریم ہو۔ ان کے اعمال کا مقصد اللہ تعالی کی رضامندی یا اللہ تعالی کی عبادت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن بہت ہی تھوڑا سا، کیونکہ ان کے دل ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں۔ اللہ تعالی کا ذکر اور اس کا اہتمام صرف مومن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ تعالی کی محبت اور عظمت سے لبریز ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس تناظر میں رکھ کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ ہماری زبانوں سے اللہ تعالی کا ذکر کتنا نکلتا ہے، صبح شام کے اذکار، جو مومن ہوتا ہے جیسے ہی اس کی صبح ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اس کی صبح ہوتی ہے، اور جب تہجد سے اٹھنے، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت کی ساری دعائیں بھی ہم کو سکھائی، اور کتنی اچھی دعا ہے وہ، بہت ہی اچھی دعا ہے تہجد کی۔ پھر اگر جو کوئی نماز کے لیے اٹھتا ہے تہجد کے لیے اور وضو کرتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے، ایک چھوٹی سی دعا بھی آتی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے، تو جو دعا وہ مانگے گا اس کی قبول کی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو مذہب زبین بین ذالک، وہ بالکل لٹک رہے ہیں، بیچ میں معلق ہیں، نہ ان کی، یعنی ایک طرف اس مومنوں کی طرف ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف، بالکل مشرقوں کی طرف بھی نہیں جاتے، یعنی وہ اہل ایمان اور کفر کے دو گروہوں کے درمیان متذبذب ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے وہ ہوتا نا بغیر پیندے کا لوٹا، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی جہاں دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر نظر آتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے، باطنی طور پر اور ظاہری طور پر، نہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں نہ کفار کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنا باطن کفار کو دے رکھا ہے اور ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اصل میں۔ تو یہاں پر یعنی ان آیت میں، دونوں آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا دل نمازوں میں نہیں لگتا اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے تو بہت ہی تھوڑا سا، نہ زبان حال سے ان کے یہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو نماز کا تعلق ہے، نماز دراصل اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، ایک امتیازی علامت قرار دیا گیا ہے اس کو۔ یہ منافقین اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لہٰذا نماز تو انہیں ضرور ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کے زمانے کے منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی نماز سے معافی نہیں تھی، اور وہ منافق بھی جانتے تھے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہی نمازوں کی، لیکن آج جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجدوں کے باہر یا گلی کے نکڑوں پر اور چائے اور پان کے ٹھیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اذان کا جواب دینا تو دور کی بات، یا نماز پڑھنا تو دور کی بات، اذان کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو وہ اپنے آپ کو کس کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد ہی نہیں جاتے ہیں، تو اس زمانے کے تو منافق بھی نماز کے لیے آتے تھے، بھلے ہی کاہلی اور سستی سے آتے تھے، اور پھر بھی ہم کو دعویٰ ہے کہ ہم تو سچے اور پکے مومن ہیں اور جنت تو بس ہمارے لیے پکی ہے، کیسے ہو سکتا ہے بھلا ایسے؟ تو اس زمانے کے منافق، ان کو نماز تو ادا کرنی ہی پڑتی تھی، کیونکہ جو شخص نماز با جماعت میں شامل نہ ہوتا فوراً سب کو اس کے نفاق کا شبہ ہونے لگتا تھا، لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہوتا تھا۔ مومن ذوق و شوق کے ساتھ اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے، نماز نہایت اطمینان اور خوشی و خدو کے ساتھ ادا کرتے تھے، نماز کے بعد بھی کچھ وقت وہ اذکار میں مصروف رہتے تھے، مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، ان کی ایک ایک حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں واقعی نماز سے دلچسپی ہے۔ لیکن اس کے خلاف منافقوں کا حال کیا تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی ان کے اوپر ایک سستی اور کاہلی چھا جاتی تھی، ہائے اللہ، پھر اذان ہو گئی، پھر دل پر زبردستی کر کے مسجدوں کو آتے سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور اسی بنا پر نماز میں خشوع نام کو بھی نہیں ہوتا تھا، دلوں میں وہی مکر و فریب چھپے ہوتے تھے یا وہی خیالات نماز کے دوران ان کے اندر پیدا ہوتے رہتے تھے، اور نماز ختم ہوتے ہی فوراً اپنے گھروں کی طرف چل نکلتے تھے، تو ان کی تمام حرکات سے کیا پتہ چلتا تھا، ان کے ڈھیلے پن سے، ان کے چلنے کے انداز سے کہ نماز کے لیے نہایت سستی اور کاہلی سے آئے تھے اور بہت ہی زبردستی سے آئے تھے، لہٰذا بالکل فوراً واپس چلے گئے۔ ان کو نہ نماز کا احساس تھا اس کی اہمیت کا، نہ نماز یا اللہ کے ذکر سے کوئی محبت یا اللہ کے ذکر سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ مسجدوں میں آتے تو تھے لیکن محض حاضری لگوانے کے لیے آتے تھے کہ بس گنتی پوری کر لیں، نماز پڑھتے تو تھے لیکن دکھانے کے لیے، اور باجماعت نماز کا انتظام بھی بہت کم ہی منافق کیا کرتے تھے، یعنی ان کو پھر بھی اس کے اندر شوق اور رغبت نہیں تھی۔ اور اسی بنا پر کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر، یعنی عصر کی نماز کا وقت بتایا جا رہا ہے، چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، یعنی بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو تب پڑھیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ڈیلے کرتا ہے نماز کو منافق۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے ہیں جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے، اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، اور اوپر کی حدیث تھی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ اب آپ خود سوچ لیجیے، دو حدیثیں ہی کافی ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو عصر کی نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو واقعی میں بلا وجہ کوئی عذر بھی نہیں ہوتا نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی جائز عذر ہے اور نماز دیر سے ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اسی لیے ہم کو اجازت دی گئی کہ ایون اگر آپ کو عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی مل جاتی ہے، یعنی عصر کی اذان ہو گئی اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کچھ کاموں کی وجہ سے، کچھ ایسی زیادہ مصروفیت تھی جو کہ مطلب واقعی میں ویلڈ ریزن تھا کچھ، تو بھی تو آپ نے نماز کو کسی وجہ سے دیر کر دی۔ اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے لیکن ابھی دو منٹ رہ گئے مغرب کی اذان کو، تب بھی آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کی ایک رکعت اس اذان سے پہلے ہو جاتی ہے اور باقی تین رکعت آپ کی اذان ہونے کے بعد ہوتی ہے تو بھی آپ کو قضا والی کیٹیگری میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ آپ کو اس کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب وہ قضا والی کیٹیگری میں چلے گئی، نماز فوت ہو گئی کہتے ہیں اس کو، تو اس کا اجر پھر کم ملے گا۔ تو سبحان اللہ، ہمارے دین میں تو اتنی آسانیاں دی گئی ہیں لیکن کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ رغبت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں بار بار جو اسکالرز نے جو لفظ لکھا ہے، آپ دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا خوبصورت لفظ لکھا گیا ہے، نشاط کا لفظ ہے کہ نماز پڑھیں تو نشاط اور فرحت کے ساتھ۔ یہ لفظ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، اردو میں نشاط نام بہت ہوتا ہے، آپ نے لکھا ہوگا۔ تو نشاط کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ دل کی خوشی، فرحت، یعنی بالکل ایک وہ جو کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے نا، اس کو نشاط آفنی کہتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بھی ایسی ہمارے چہروں پر خوشی ہو جس سے پتہ چلے کہ ہاں، ہم کو نماز کا انتظار تھا اور نماز جیسی آئی ہم نے اس کو ادا کر لیا۔ اور اسی لیے امام القیم جوزی رحمہ اللہ نے نماز کی اہمیت پر ایک پورا رسالہ لکھا تھا کتاب، اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو بہت ہی اچھی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ کچھ الفاظ ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو جائے عربی کے الفاظ میں، کیونکہ ایکچولی کسی سے سنی تھی عربی میں تو پورے الفاظ بہت واضح نہیں تھے، لیکن اچھا خاصا سمجھ میں آ چکا تھا کہ لوجہ للرزق، حافظۃ للصحۃ، دافعۃ للاذى، طاردۃ للادواء، مقویۃ للقلب، مبیدۃ للوجہ، مفرحۃ للنفس، مذهبۃ للکسل، منشطۃ للجوارح، شارحۃ للصدر، مغذیۃ للروح، منورۃ للقلب، فحافظوا علیہا تربہ۔ کہ امام ابن القیم کی لکھی ہوئی ہے، صلاح از دا ریزن فار دا سسٹینس، یعنی یہ رزق کی وجہ بنتی ہے، رزق کا ذریعہ بنتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت کو دفع کرتی ہے، یہ اذیت کو دفع کرنے والی ہے، تکلیف کو ٹونک ہے، یعنی دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹونک کا کام دیتی ہے، چہرے پر نور کا سبب بنتی ہے، نفس یا روح کی سرشاری کا ذریعہ بنتی ہے، کاہلی اور سستی کو دور کرتی ہے، اپنے اعضا کو قوت، نشاط و فرحت بخشتی ہے یا دیتی ہے، سینے کو کھولتی ہے، شرح صدر عطا کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو پانے کی یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ روح کی غذا ہے، دلوں کو منور کرتی ہے۔ سبحان اللہ کہ واقعی میں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہی پرانے شعر ہی پڑھتے رہتی ہیں، لیکن ان شعروں میں جو میسج چھپا ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں آ سکتا۔ کہ واقعی میں ہم جب ایک بار اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم تمام بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کی بندگی چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی ایک اللہ کے آگے جھکنے سے انسان 10 لوگوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ایک اللہ کے آگے جھک کر تو دیکھیں اس کا جو سرور ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو لطف ہے، اس کی جو فرحت ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ مانگتا ہے۔ 10 دروازوں کے آگے مانگ کر اور ٹھوکر کھا کے کیا فائدہ؟ آپ ایک رب کے آگے جھکیں، وہی عطا کرنے والا ہے۔ وہ الوہاب ہے، وہ الغفار ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ بے انتہا بخشنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے خزانوں میں اگر اول سے لے کر آخر تک سارے لوگ چیزیں مانگنے لگیں تو اس کے خزانوں میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے عام انسانوں سے آپ مانگیں گے تو وہ تھک جائے گا اور بیزار ہو جائیں گے دیتے دیتے آپ کو۔ آپ 2 سے 3 دفعہ کوئی چیز مانگیں گے تو سامنے والا زچ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بار بار لگا رکھا ہے مانگنے کا سلسلہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بھی بار مانگے، ہزاروں نہیں لاکھوں بار بھی مانگے، وہ کبھی آپ سے منہ نہیں موڑے گا، وہ ہمیشہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو آپ اس کے آگے جھک کر تو دیکھیں۔ یہ تو منافق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے کسل مندی کا اظہار کرتے ہیں یا کسل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، لیکن مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ مومن تو شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ تو ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ 4 ٹھونگے مار لیا، یا پھر جلدی جلدی نماز پڑھ لی، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، یا کم ذکر کیا نماز نے، بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سورے یا تو پڑھ لیے، یا بالکل ہی برائے نام سورے پڑھ لیے، اور بس جو ایک جتنی چیز چاہیے تھی بس اتنی پڑھ کے ہٹ گئے وہاں سے۔ تو ان کا جو طرز عمل تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا، سستی اور کاہلی کا طرز عمل تھا ان کا۔ اور ہم کو آج اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، جب ہم اس سستی اور کاہلی سے نکلیں گے اور جہالت سے ہٹیں گے۔ کیونکہ جہالت ہی انسان سے یہ سب کرواتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ لا یعلمون لا یشعرون لا یعقلون۔ یہ منافقین جو ہے کیوں کرتے ہیں سارے کام؟ کیونکہ یہ عقل ہی نہیں رکھتے، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، یہ علم ہی نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا ہم کو شعور سے کام لینا ہے، عقل استعمال کرنی ہے، اور علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس جہالت سے بچ سکیں اور اس طرز عمل سے بچ سکیں۔ جی آگے دیکھیے۔ تو مذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ہی ادھر کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ جس کو اللہ بھٹکائے تو آپ اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ اس کی ہدایت کا کوئی راستہ اور اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان پر رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اسی لیے ظاہر اور باطن میں صدق اور اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہیں اپنی نمازوں، عبادات اور کثرت ذکر میں، جو مومن ہوتے ہیں ان کو اس میں نشاط حاصل ہوتا ہے، نشاط ملتا ہے یا فرحت ملتی ہے ان کو۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ اس کا ظاہر اور باطن اخلاص سے پر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا ظاہر اور باطن بہت اس میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنی نمازوں کی طرف رغبت کے ساتھ جاتا ہے، عبادت میں کثرت اختیار کرتا ہے، ذکر الہی میں کثرت اختیار کرتا ہے، زبان سے بھی ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جبکہ منافق ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھا ہے۔ تو بس ایک عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ ان دو امور پر غور کرے، اور جو اس کے لیے بہتر ہے وہ اسے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، یعنی ان دو چیزوں کو دیکھے کہ ایک تو ظاہر اور باطن میں اخلاص، اور دوسرا نمازوں میں اور عبادات میں ذکر الہی کی کثرت۔ یہ دو چیزوں پر خاص توجہ دینی چاہیے مومنوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 144 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم یہ کہ ثابت کرو اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت ظاہر؟ یعنی کیونکہ منافق کیا کرتے تھے، دراصل ان کی ساری دوستیاں، ساری ان کی جو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ان کی وفاداریاں، ایمانداریاں، ان کی لائلٹی، سب کچھ کافروں کے لیے ہوتی تھی۔ تو اسی لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ۔ آپ دیکھیں کافروں سے آپ معاملات کر سکتے ہیں، آپ ان سے لین دین کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان سے ہر وقت دشمنی پر کمر بستہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا جاتا ہے، اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہاں، لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنا سکتے، اپنا رازدار نہیں بنا سکتے، اپنے گھروں کی باتیں نہیں تم ان کو بتا سکتے، دین اسلام کے جو اہم راز ہیں وہ ان کو نہیں بتا سکتے۔ تو یہاں پر ایکچولی منافقین کیا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے اہم راز ہیں وہ کافروں کو جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے مومنوں کو کہ تم کافروں کو اپنا اولیاء، اپنا سرپرست، اپنا دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہی چیز پھر انسان کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اور یہ آیت دراصل اللہ تعالیٰ کے کامل عدل پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دے گا، اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو واضح دلیل فراہم کر دیتا ہے کہ نہ تم بناؤ سوائے مومنوں کے کافروں کو دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت ظاہر کر دو؟ لہٰذا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی نہ مارو کہ خود اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بن جاؤ، ایسے کام کر کے ان کاموں سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو یہ حجت ہے اصل میں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حدود کی خلاف ورزی کرے گا، یہ آیات کی، یہ احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، دراصل اس نے خود اپنے لیے عذاب کا سامان مہیا کر لیا ہے۔ 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بلا شبہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو ایک اور ترجمہ ہے دونوں آیت کا دیکھ لیجئے، اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین چونکہ دھوکہ دیتے تھے، یہ دو رخے تھے، تو تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، دو چہرے رکھتا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی بات کرے، ان کے پاس جائے تو ان کی بات کہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تذبذب کا شکار تھے، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے۔ تو ان کی یعنی منافقوں سے بھی دوستی منع ہے، یا کافروں سے بھی دوستی منع ہے۔ تو غیر مسلموں سے دوستی منافق کرتے ہیں، دلی دوستی مومن نہیں کرتا، مومن تو مومنوں کو ہی اپنا دلی دوست بناتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایکچولی جو نقصان مسلمانوں نے اٹھایا، اسی بنا پر اٹھایا کہ منافقین کی ساری ہمدردیاں غیر مسلموں کے پاس ساتھ تھیں، اور وہ سارے اہم اہم باتیں یا اہم اہم راز کافروں کو جا کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی جو علامات بتائی جاتی ہیں کہ جیسے جنت کے بہت سارے درجات ہیں، تو اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں سے بھی زیادہ ورسٹ کام کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور ان سے مفادات حاصل کرتا ہے، اور ادھر کافروں کے بھی ساتھ پوری طرح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس میں چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ سب صحیح بخاری کی احادیث ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بالکل دور رہیں، اور اپنے اندر نفاق کی کوئی ایک علامت بھی ہم اپنے اندر آنے نہ دیں، اور جیسے ہم کو احساس ہوتا ہے ہم اس کو دور کرنے کی اور نکالنے کی کوشش کریں. چونکہ انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا کر رکھا تھا اور بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، اسی بنا پر ان کو آگ کا سب سے نچلا حصہ دیا جائے گا، سب سے نیچے کا حصہ. ایک تو آگ وہاں بہت زیادہ تپش والی ہوتی ہے، یعنی چونکہ وہیں سے آگ کی شروعات ہوتی ہے تو اس کی تپش وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور نچلے حصے میں چھپا کوئی بھی چیز چھپی ہوئی رہتی ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. تو لہٰذا انہوں نے اپنے کفر کو نفاق کو چھپا کر رکھا تھا، اس لیے ان کو بھی آگ کا سب سے نچلا حصہ دیا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے. تو وہ آگ کے سب سے زیادہ قریب والے حصے میں ہوگے، سب سے جو یعنی سب سے خراب طبقہ جو آگ کا ہے، یعنی سب سے وسط آگ کا جو درجہ ہے، جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اسی جگہ ان کو دیا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا. تو بہرحال ان آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں یا نماز کی طرف جائیں تو خوشی اور نشاط کے ساتھ جائیں، فرحت کے ساتھ جائیں، یعنی اس طرح سے اس کا استقبال کریں نماز کا، یعنی اذان ہونے کے بعد، کہ گویا ہمیں اس کا انتظار تھا. اگر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں نماز کے لیے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی نفاق کا درجہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے. پھر دوسری چیز ہم کو سیکھنے کو ملی کہ ہم کو دن بھر کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تسبیح کرنا چاہیے، تکبیر بیان کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار ہمیں پڑھنا چاہیے، اور عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرا ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ اصلاح کا کام کرنا چاہیے ان آیت کو پڑھ کر. یا تو کوئی آرٹیکل لکھیں، یا کوئی کہیں آپ کو موقع ملے تو لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، کہ صحبت صالحین کے اوپر توجہ دیں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. کیونکہ کافروں کی اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا منافقین کی صفت ہے، جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو. اور جو سب سے اہم بات ہم کو سیکھنے کو ملی، کہ اپنی نمازوں میں ہم سستی اور کاہلی نہ اختیار کریں، بلکہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو خوشی اور فرحت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کبھی بھی تردد کا شکار نہ ہوں. یعنی جب نیک کام کرنے کی بات آئے یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے، تو کبھی دو رائے نہ رکھیں، کروں یا نہیں کروں، ایسے خیالات ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ آگے لپک کر اس نیکی کو پکڑ لیں. کیونکہ نیک کام کرنے میں تذبذب کا شکار صرف منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. اور آخری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، ویسے تو بہت ساری چیزیں، لیکن جہاں تک ابھی ہم سمجھے ہیں اس کو، کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. لہٰذا ہم کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور ہمیں نماز میں سستی اور کاہلی سے بچائے اور محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.